उनको रूम की फौज ने कैद किया और कैद कर बादशाह के सामने लाए। बादशाह ने उनके ऊपर नसरानी को पेश किया कि तुम नसरानी हो जाओ तो मैं आधी बादशाह तुमको दे दूंगा। वो साहबी उन्होंने सोचा होगा कि ये बादशाह मुझे कामिल ईमान छोड़ने पर आधी बादशाह देने को तैयार है, और मुझसे मेरे नबी ने क्या कहा कि अगर राय के दाने के बराबर भी ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से दस गुनी बड़ी जन्नत बरामद फरमाएगा, ये कहीं दूर दूर तक भी मुकाबला नहीं है। इसलिए उसी वक्त जवाब दिया कि आधी बादशाहत नहीं, अगर पूरी बादशाहत है, और पूरी भी नहीं, अरब की जितनी बादशाहत है सबकी सब दे, तब भी मैं पलक झपकने के बराबर ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कुर्बानी दी है, ईमान के मुकाबले में हुकूमत आई है कि उसको कुर्बान किया है। तो फिर इतना ही नहीं, इसलिए कि आदमी को जो सीधे रास्ते से हटाया जाता है या इंसान ये आदमी से कोई गलत काम कराया जाता है वो दो रास्तों से कराया जाता है, दो तरीके से। एक तो लालच देकर कराया जाता है, अगर लालच से नहीं मानता तो दूसरी चीज धमकी दी जाती है। तो दूसरी चीज आई धमकी, धमकी तो क्या असल तो दोस्त बुजुर्गो ईमान वालों के ऊपर हालात आते हैं अल्लाह की तरफ से, और ये देखने के लिए आते हैं कि ये अपने ईमान में कितना मजबूत है, आजमाने के लिए आते हैं। आजमाइश होती है, इम्तिहान हर जगह इम्तिहान होता है, मदरसों में भी कॉलेजों में भी सब जगह इम्तिहान होते हैं कि कितना पढ़ा है क्या पढ़ा है, उसके बाद डिग्री मिलती है। आजमाइश होती है, अजी फिल्मा बनना वही तरक वही अफूल आमना वमला कानून, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम ये कह दो तो हम तो ईमान वाले हैं तो तुम आजमाई नहीं जाओगे? नहीं, आजमाइश होती है। तो जो ईमान वाला जो होता है वो हालात का मुकाबला हालात से नहीं करता, बल्कि ईमान वाला हालात का मुकाबला अहमाल से, तौबा इस्तगफार से, अल्लाह की तरफ रुजू करने से करता है। इसलिए कि हालात का ताल्लुक दुनिया की किसी चीज से नहीं है, हालात का ताल्लुक दुनिया की किसी चीज से नहीं है, बल्कि हालात का ताल्लुक अल्लाह के फैसलों से है, और अल्लाह के फैसलों का ताल्लुक इंसान के अमाल से है। कि जैसे इंसान के अमाल ऊपर जाएंगे वैसे अल्लाह की तरफ से फैसले नीचे आएंगे। अगर हमारे अमाल ऊपर ऐसे जा रहे हैं जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं, उसको खुश करने वाले हैं, तो ऊपर से जो फैसले आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें खुश करेंगे। और अगर हमारे अमाल ऊपर ऐसे जा रहे हैं जो अल्लाह को नाखुश करने वाले हैं, उसको नाराज करने वाले हैं, तो ऊपर से जो फैसले नीचे आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें नागवार गुजरेंगे। जैसे इस वक्त हो रहा है, तो हालात का मुकाबला हालात से नहीं किया जाता, बल्कि हालात का मुकाबला अमाल से किया जाता है। जो लोग हालात का मुकाबला हालात से करते हैं तो हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उसमें उसका हल ही नहीं। वो एक हाल से निकल कर फिर दूसरे हाल में, तीसरे हाल में, चौथे हाल में पहुंचते पहुंचते परेशान होते होते ऐसे लोग आखिर में खुदकशी करते हैं। अल्लाह इफान फरमाए, ये एक और अजाब, एक और मुसीबत है। तो हालात का मुकाबला हालात से नहीं करते, बल्कि हालात का मुकाबला के अहमाल से, तौबा इस्तगफार से, अल्लाह की तरफ रुजू करने से करते हैं। एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में कहत साली हुई, कहत पड़ा और ऐसा जबरदस्त कहत पड़ा कि जानवर तक हलाक होने शुरू हो गए, जानवर तक मरने शुरू हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने शाम से और मिसर से गल्ले मंगाए, गल्ले आए आकर खत्म हो गए, लेकिन कहत साली खत्म नहीं हुई। इतना कहत पड़ा कि एक सहाबी ने बकरी जिबा की तो उस बकरी के अंदर से न खून निकला न गोश्त निकला, खाली हड्डी हड्डी निकली और उसके अलावा कुछ नहीं। वो सहाबी रोते हुए सो गए। ख्वाब में जियारत की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया कि उमर से मेरा सलाम कहना और ये कहना कि तू तो बड़ा अकलमंद था, ईमान की फिरासत फरमाई थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने। तो ये क्या हुआ, ये सहाबी उठे उठकर हजरत उमर की खिदमत में गए और जाकर अपने ख्वाब का तस्करा किया। तो हजरत उमर ने फौरन मशवरे वालों को जमा किया, मशवरे में खैर होती है, फौरन मशवरे वालों को जमा किया और मशवरे में बात रखी। मशवरे में बात आई कि अमीर मोमिनीन जहां से बारिश रुकी है, जहां से कहत साली आई है, हम उसी की तरफ रुजू क्यों नहीं करते, हम शाम से मिसर से इधर उधर से गल्ले मंगा रहे हैं और
दूसरों में फिरे जिम्मेदारी हर इंसान को देकर गए थे, हर उम्मती को देकर गए थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर कोई ان دونوں ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہے، اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے. اور اگر کوئی ان دونوں ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے اتنا ہی اللہ کے یہاں بے حیثیت ہے، اتنا ہی اللہ کے یہاں بے قیمت ہے. اور یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ساتھ چلتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو پورا کرے اور ایک کو پورا نہ کرے، بلکہ اگر کوئی ایک کو پورا کر رہا ہے اور ایک کو پورا نہیں کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنی ہی فکر میں لگا رہے، اپنی ذات سے دیندار بنائے، دوسروں کی فکر نہیں کیے، خود اپنی زندگی میں دین لایا ہے خالی، تو یہ ایک ذمہ داری کا پورا کرنا یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں بستی پر جاؤ اور اس بستی کو اوپر تک اٹھاؤ اور اوپر تک اٹھا کر اس کو واپس نیچے دے کر مار دو. حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ، اس میں سے اس طرح فلاں بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرتا، تیری عبادت میں مستقل لگا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے زمین اس بستی کو اٹھاؤ اور اس کے بستی کو دنیا میں اور اس کے ماتھے پر پل تک نہیں آیا. ایک ذمہ داری کو پوری کر رہا تھا کہ اپنی ذات لیکن اور خود عمل کا پانی رہے اور اس چیز یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جنت ہی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ ہی دوزخ میں چلے جائیں گے تو پوچھیں گے کہ دوزخ میں کیسے آ گئے، ہم تو جو جنت 10 साल हो गए नलकी लगा रखी है, नलकी लगी रहती है तो पेशाब थोड़ा थोड़ा होता रहता है, नलकी निकाल दो तो पेशाब भी नहीं होता, तो कितनी बड़ी नियामत है। लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, ये भी कोई नियामत में से कोई नियामत है। तो इलाहाबाद अल्लाह ताला के बेशुमार है। दोस्तों बुजुर्गों, हर नियामत के इस्तेमाल का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका भी बतलाया है, और हर नियामत के बारे में कल कयामत के दिन हर आदमी से सवाल भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नियामत दी है इनको हम जहां चाहें जिस तरह चाहें जैसे चाहें हम इसको खर्च कर आ जाए, हम इसको लगा कर आ जाए, हम इसको इस्तेमाल कर आ जाए। पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके की दुआ भी बतलाई है, हर मौके का तरीका भी बतलाया है, हर मौके की दुआ भी बतलाई है और हर मौके का तरीका भी बतलाया है। अगर हमारी जिंदगी उस तरीके के मुताबिक हो जाए जिस तरीके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और वो नियामत इस तरीके पर इस्तेमाल हो, इस तरीके पर नबी ने इस्तेमाल करने को बतलाया है तो नियामत की पकड़ से बच जाएंगे। अगर नियामत उस तरीके पर इस्तेमाल नहीं हो रही है तो दोस्तों बुजुर्गों हर नियामत कल कयामत की ही पकड़ का जरिया बनेगी। ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ہر چیز سے سوال کیا جائے گا۔ کیا آتا ہے کہ آدمی کا بدن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے چار نعمتوں کے بارے میں چار سوال نہ کر لیے جائیں۔ ایک سوال مطلق طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو، پھر زندگی کے اندر جزیات ہے، ایک جو جوانی ہے تو وہ جوانی کیسی گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو، کسی اللہ کسی کو پھیلانے میں عبادت میں دلی جوانی کو عبادت اللہ کا مقبول ہے۔ وہ سات آدمی جو قرآن کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں جو جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، جوانی کہاں گزار کر آئے ہو اور مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا ناجائز کمایا، اب کمائیں گے کمانی ہمارا ہوگی، ہم بھی اگر چاہیں جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں، یعنی کمانی حلال بھی نہیں کرتے تو پھر اس کو خرچ کہاں کیا، جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ چار سوال ہر آدمی سے ایسی عدالت میں ہونے والے ہیں کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا نہ اصلی کام آئے گا، حساب کتاب کا رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا کہ یہ طرح شکاوت کفا بھی نفس کے لیے ہوگا، ہمیں کہا دیا یہ تمہارا رجسٹر ہے اس کو پڑھ لو اور اپنا محاسبہ خود کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے کہ آدمی اگر خدا نخواستہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن اپنی جان کے فکر میں دنیا کا سارا سونا چاہیے بھی دے دیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے راستے نہیں بچ سکتا۔ اتنی بڑی دولت ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کرنا چاہیں گے اللہ نے بنائی تو خدا کی قسم اس نعمت کا شکر نہیں کر سکتے۔ لیکن جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے بغیر قربانیوں کے جو چیز آتی ہے آدمی کے اندر قیمت کم ہوتی ہے، آدمی محنت کرتا کہ جس چیز پر آدمی کا جان اور وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے تو اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور جو بغیر محنت بغیر مجاہدے کے ملتی ہے قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ ایمان کیونکہ ہم محنت کے بغیر ملے بغیر کسی جیسے گراثت کوئی چیز نہیں، تو اس لیے اندر کی اس ایمان کے قدر و قیمت کم ہے۔ وسلم نے ایمان کی ایمان کی کہ اللہ کا کیا حیثیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلائی ہے، اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی ہے، یہ قدر بتلا ایمان والے کی کہ جب تک ایک ایمان والا ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود تھا کیا تمہاری یہ باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے قدر بتلائی۔
اور قیمت کیا بتلائی ہے؟ رائے سے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے سرزنی بڑی جنت محمد فرمائے گا. اور جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا, جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا, کل قیامت کے لیے اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ تعلق کرنے والا کام کہ اللہ نے ہمیں برحمت فرمایا اپنے فضل سے, یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے, اپنی یقین کو بنانے کے لیے ہے. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے قلعے چار مہینے کے لیے, اور ہر مسجد میں رہتا ہے, اللہ کی بات کو سنتا ہے, سوچتا ہے, اس کی دعوت دیتا ہے, تو اللہ کے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ہونے کا پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے عمل سے ہوتے ہیں. اس میں نے کہا کہ آپ کو عمل کے اعتبار سے وہ کر کے بات کرنا تھی. تو یہ ایمان کے اندر ایسی اتاری کابر کرنے اتری ایمان کی ہر تکلیف کو, ہر مشقت کو کوئی بھی ایمان کے مقابلے پر بات کیا ہے. اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ایمان اور اپنا راحت آرام تیار ہو جاتا ہے, جس کی قدر قیمت آدمی کے اندر جاتی ہے. آج ہمارے اندر جتنی قدر قیمت ہے ہاتھ آرام سب اس کے لیے لگاتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر اس کے یہاں تک دوسرے ملکوں پتا چلے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں. ایک صحابی حضرت خفاف بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ خفاف ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ, وہ حالات بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئے ہیں, جو مصیبتیں جو پریشانیاں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہے, ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ. مجھے تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہوا, تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہوا. اور پھر اتنا ہی نہیں, جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے, مومن کی دو علامت بتلائی گئی ہے. مومن جو کام کرتا ہے, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, حج کیا ہے, زکات دی ہے, اور دوسرے اعمال تیرے اعمال ہیں, اب اس وقت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, یہاں پر سردی گرمی تھوڑی سی راحت آرام آگے پیچھے ہوا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا, آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک. اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. مومن اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا, اور مومن جو کام کرتا ہے, جو بھی نیک عمل کیا ہے اس نے, جو کام بھی کیا ہے, کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, یہ اصل ہے کہ ہر چیز میں مومن اپنے اللہ پر نظر جمائے ہوئے ہوتا ہے, میرا اللہ کا کیا حکم ہے. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی تھی, اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے ابو ذر, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ نے حکم دیا ہے, کیا حکم دیا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. زندگی گزارنے کا طریقہ کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو, اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل دین لے کر آئے ہیں, اور خالی نماز پڑھنا, خالی روزہ رکھنا اتنا دین نہیں ہے, بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی اور ہر موقع کا طریقہ لے کر آئے. وہ پوری زندگی یہ 24 گھنٹے کی پوری زندگی 60-70 سال کی جتنی زندگی اللہ نے رحمت فرمائی یہ پوری زندگی کہ یہ ہماری پوری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو ہماری زندگی بنے گی دینی. اور اگر کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو پھر زندگی دینی نہیں ہے بلکہ یہ آگے جا کر پکڑ کا ذریعہ بنے گی. جیسے نماز ایک نام ہے لیکن نماز خالی قیام کا خالی رکوع کا اتنا نہیں ہے بلکہ اس میں قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے تشہد بھی ہے جلسہ بھی ہے قرات بھی ہے سلام بھی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا نام بنتا ہے نماز. اگر کوئی ایک چیز کم ہو جائے کہ وہ نماز کامل نہیں ہے مکمل نہیں ہے بعض چیزوں نماز ہوتی نہیں ہے بعض چیزوں کو کرنا پڑتا ہے سجدہ وغیرہ کے ساتھ وہ مسئلہ تھا. تو نماز خالی نام ہے لیکن اس میں ساری چیزیں ہیں. ایسے دین ایک نام ہے تو دین ایک آدھ عمل کا نام نہیں ہے بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے بلکہ مجموعہ. میں نے کہا کہ حضور ادب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں آتا کم رسول کا حضور کہ زندگی کے جس شعبے میں تمہیں جو نبی دیں کہ وہ چاہے شادی بیاہ ہو کمانا ہو خرچ کرنا ہو گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا باہر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہمارے معاملات کیسے ہوں ہمارے معاشرہ کیسا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل دین اترا ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں کا دین نہیں اترا ہے نبی پر. بلیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کامل اور مکمل دین. تو اس کا وہ کامل اور مکمل دین ہماری زندگیوں میں آوے گی اصل ہے. اس کے لیے محنت ہے کہ جب محنت کر کر آدمی کے اندر کا یقین بنے گا جب محنت کر کر آدمی اپنے ایمان کو بنائے گا تو پھر آدمی اپنے دین کی طرف سے بھی فکر مند ہوگا. صحابہ اکرام کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا اپنے ایمان کو بنایا پہلے تعلم الایمان ثم تعلم القرآن پہلے ہم نے ایمان کو بنایا ہے پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے. قرآن سیکھا قرآن یعنی شریعت دین کہ جب ایمان بن گیا تو پھر دین پر چلنا آسان ہو گیا. پھر کوئی رکاوٹ آئی چلنے میں تو اس رکاوٹ کو برداشت کرنا بھی آسان ہوا. رکاوٹ آتی ہے دین پر چلنے میں رکاوٹ کیسے آتی ہے کہ ایک طرف حکم آتا ہے اور ایک طرف خواہش آتی ہے. تو اگر ایمان بنا ہوا ہوگا تو آدمی اپنی خواہش کو قربان کرے گا اور حکم کو پورا کرے گا. یہ صاحب نے کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا. شراب کیری چیز ہے ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے ہر نشے والی چیز. ہمارے ایک مرتبہ نظام الدین میں جماعت میں گئے 10-12-15 سال ہو گئے تو نظام الدین کا ایک آدمی ہمارے ساتھ تھا بستی کا مگر وہ ایسا تھا شراب پیوے جوا کھیلے اور ہر غلط کام اس نے کر رکھے تھے اور شراب سے تو اس کے گھر والے بہت پریشان تھے. ایک قلعے میں چلا گیا ہمارے ساتھ ماشاء اللہ وقت اچھا لگایا اور آدمی جب قلعے میں نکلتا ہے تو ایمان پر چوٹ پڑتی ہے تو آدمی کو گزرے اوپر ندامت شرمندگی بھی ہوتی ہے آئندہ کے لیے توبہ استغفار بھی کرتا ہے. تو وہ تہجد کی اذان سے تہجد کے وقت سے فجر کی اذان سے ایک ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کر رونا شروع کر دیتا تھا اللہ کے سامنے. اور اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے امیر جو ذمہ دار تھا اس کو وصیت لکھنی شروع کر دی کیونکہ موت کا اقتدار ہوتا ہے آخرت کا اقتدار ہوتا ہے. آدمی غافل ہو جاتا ہے نا موت سے تو پھر غلط کام کرتا ہے کہ موت کا اقتدار ہوا آخرت کا اقتدار ہوا تو اس نے وصیت شروع کر دی اور پرچہ لکھ کر امیر کو دے دیا. ماشاء اللہ ایک کیفیت بنی اس کے اندر. پھر چلا پورا ہوا گھر واپس آئے اور پھر مقامی کام کو جب کہا تھا نا پابندی سے کرو مقامی کام وہ اسی لیے کہ چلے 4 مہینے کے اندر جو رنگ چڑھا ہے وہ رنگ گھر جا کر باقی رہے. اگر گھر جا کر مقامی کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو چلے 4 مہینے میں رنگ چڑھا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے گاڑی ہوتی ہے کوئی آدمی نہ ہی گاڑی خریدے اور نہ ہی گاڑی خرید کر اس کو گھر میں گیرج میں کھڑا کر دے تو وہ کھڑے کھڑے اس کے پرزے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کھڑی ہو گئی وہ چل نہیں رہی ہے. اور پرانی گاڑی ہے اور آ کر چلا رہا ہے اس کو گھر پر تو وہ چلتی رہتی ہے سالوں سروس چلی جاتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے کیونکہ وہ چل رہی ہے. مقامی کام کو پابندی سے اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ جو رنگ چلے 4 مہینے میں 7 مہینے میں ताज में चढ़ा है वह घर जाकर बाकी रहे। बहरहाल किले से वापस आए तो आकर थोड़ा सा बहुत वो मकानी काम में लगा, फिर आहिस्ता 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 फिर वो उसी हालत पर चला गया जिस हालत पर पहले था, कोई शराब वगैरह पीने लगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं कह रहा था कि हर नशे वाली चीज बड़ी मुश्किल से छूटती है। एक सहाबी के घर में शराब का दौर चल रहा था, शराब पी जा रही थी, कान में आवाज पड़ी कि शराब हराम कर दी गई है। अब एक तरफ शराब है और एक तरफ हुक्म आ गया, एक तरफ ख्वाहिश है एक तरफ हुक्म आया, लेकिन जैसे ही हुक्म कानों में पड़ा ठीक है, कितने शराब मटके के भरे हुए थे, सारे के सारे मटके उठाकर छोड़ दिए। जो उस वक्त पूरे मदीने में शराब ही शराब, जिसके हाथ में थी उसके मुंह तक नहीं गई, जिसके मुंह तक चली गई थी हलक से नीचे नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि अंदर ईमान बना हुआ था कि हुक्म आया है तो ख्वाहिश को कुर्बान किया है। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया था कि ए अबू ज़र, अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करना। मोमिन की अलामत बतलाई गई है कि मोमिन जो काम करता है कि वो अपने अल्लाह को राजी करने के लिए करता है। इसीलिए जब फुतुहात का दरवाजा खुला तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन इस पर रोया करते थे कि कहीं हमारी तकलीफों का, हमारी मुशक्कतों का कहीं हमारा कहीं बदला दुनिया में तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा उनको पता था यहाँ तो जो मिलेगा वो थोड़ा मिलेगा और वक्त ही मिलेगा। दोस्तों बुजुर्गो, जो ईमान अल्लाह ने सहाबा को मरहमत फरमाया था वही ईमान अल्लाह ने मुझे और आपको भी मरहमत फरमाया है। फर्क इतना है कि सहाबा मेहनत कर अपने ईमान के एतबार से आला दर्जों पर पहुंच गए थे और हमने मेहनत को छोड़ा है, इसलिए हम ईमान के एतबार से कमजोर दर्जे पर पहुंच गए। इसलिए छोटी छोटी बातों पर अपने ईमान को मुसलमान भेज देता है, छोटी छोटी तकलीफों पर, छोटी छोटी चीजों पर ईमान के तकाजों को पूरा करने से पीछे रह जाता है। ईमान को बनाना, और ईमान बनता है कुर्बानियों से। सहाबा ने इस तरह तकलीफें बर्दाश्त किए ईमान के लिए, ऐसे ही ईमान के मुकाबले में कोई चीज आई है ईमान के मुकाबले में तो उसको कुर्बान किया है। कुर्बानी आई है, एक तरफ ईमान है एक तरफ हुकूमत आई है, कि सहाबा ने हुकूमत को कुर्बान किया है ईमान के मुकाबले पर आई है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको रूम की फौज ने कैद किया और कैद कर बादशाह के सामने लाए। बादशाह ने उनके ऊपर नसरानी को पेश किया कि तुम नसरानी हो जाओ तो मैं आधी बादशाह तुमको दे दूंगा। वह सहाबी, उन्होंने सोचा होगा कि ये बादशाह मुझे कामिल ईमान छोड़ने पर आधी बादशाह देने को तैयार है, और मुझसे मेरे नबी ने क्या कहा कि अगर राय के दाने के बराबर भी ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत बरामद फरमाएगा, ये कहीं दूर दूर तक भी मुकाबला नहीं है। इसलिए उसी वक्त जवाब दिया कि आधी बादशाहत नहीं, अगर पूरी बादशाहत है, और पूरी भी नहीं, अरब की जितनी बादशाहत है सबकी सब दे, तब भी मैं पलक झपकने के बराबर ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। ये कुर्बानी दी है, ईमान के मुकाबले में हुकूमत आई है कि उसको कुर्बान किया है। तो फिर इतना ही नहीं, इसलिए कि आदमी को जो सीधे रास्ते से हटाया जाता है या आदमी से कोई गलत काम कराया जाता है वो दो रास्तों से कराया जाता है, दो तरीके से। एक तो लालच देकर कराया जाता है, अगर लालच से नहीं मानता तो दूसरी चीज धमकी दी जाती है। तो दूसरी चीज आई धमकी, धमकी तो क्या, असल तो दोस्तों बुजुर्गों, ईमान वालों के ऊपर हालात आते हैं अल्लाह की तरफ से, और ये देखने के लिए आते हैं कि ये अपने ईमान में कितना मजबूत है, आजमाने के लिए आते हैं। आजमाइश होती है, इम्तिहान, हर जगह इम्तिहान होता है, मदरसों में भी, कॉलेजों में भी, सब जगह इम्तिहान होते हैं कि कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उसके बाद डिग्री मिलती है। आजमाइश होती है, कानून क्या, तुम ये गुमान करते हो कि तुम ये कह दो तो हम तो ईमान वाले हैं तो तुम आजमाई नहीं जाओगे, नहीं, आजमाइश होती है। तो जो ईमान वाला जो होता है वो हालात का मुकाबला हालात से नहीं करता, बल्कि ईमान वाला हालात का मुकाबला अहमाल से, तौबा इस्तगफार से, अल्लाह की तरफ रुजू करने से करता है। इसलिए कि हालात का ताल्लुक दुनिया की किसी चीज से नहीं है, हालात का ताल्लुक दुनिया की किसी चीज से नहीं है, बल्कि हालात का ताल्लुक अल्लाह के फैसलों से है, और अल्लाह के फैसलों का ताल्लुक इंसान के अहमाल से है, कि जैसे इंसान के अमाल ऊपर जाएंगे वैसे अल्लाह की तरफ से फैसले नीचे आएंगे। اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, اس کو خوش کرنے والے ہیں, تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں, اس کو ناراض کرنے والے ہیں, تو اوپر سے جو فیصلے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے. جیسے اس وقت ہو رہا ہے, تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کیا جاتا بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کیا جاتا ہے. جو لوگ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, کیونکہ اس میں اس کا حل ہی نہیں. وہ ایک حال سے نکل کر پھر دوسرے حال میں, تیسرے حال میں, چوتھے حال میں پہنچتے پہنچتے پریشان ہوتے ہوتے ایسے لوگ آخر میں خودکشی کرتے ہیں. اللہ احسان فرمائے, یہ ایک اور عذاب ہے, ایک اور مصیبت ہے. تو حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتے بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے, توبہ استغفار سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی, قحط پڑا اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے, جانور تک مرنے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے, غلے آئے آ کر ختم ہو گئے لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. اتنا قحط پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا, خالی ہڈی ہڈی نکلی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا. ایمان کی فراست فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کیا ہوا, یہ صحابی اٹھے اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا, مشورے میں خیر ہوتی ہے, فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی. مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے, جہاں سے قحط سالی آئی ہے, ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے. ہم شام سے, مصر سے, ادھر ادھر سے غلے منگا رہے ہیں اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, حالات تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفار کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا تو وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے, کہ جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا, تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا. آج بھی دوستوں بزرگوں, آج پوری دنیا پر جو حالات ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر, ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے, کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے. اور ہر انسان, ہر امتی, پوری امت کا ذمہ دار ہے, اس لیے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے. اور توبہ کا دروازہ کہ یہ موت تک کھلا ہوا ہوتا ہے, کھلا ہوا ہے موت تک. شیطان کہ وہ دو چیزیں کرتا ہے, کہ پہلے تو توبہ کو ٹلواتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیں گے, دیکھ لیں گے, سوچ لیں گے, ابھی کیا جلدی ہے, چوٹ ٹلاتا ہے توبہ کو, اور پھر آخر میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے. یہ شیطانی کام ہوتے ہیں, مستقل ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے پہلی فرصت میں ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے. عرض کرا تھا کہ دوسری چیز بھی ان صحابی, اس بادشاہ نے دھمکی دی, دوسرے حالات آئے, ایک دیکھ منگائی, دیکھ کے اندر پانی کھول آیا, پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے, اس کی اطلاع کی گئی. بادشاہ نے کہا تھا کوئی نئی بات ہو تو دیکھنا تو بتلانا, اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ سمجھے آج اس سے ڈر گئے ہیں, پھر بلایا اور ان کے اوپر پھر نصرانی ان کو پیش کیا. وہ کہنے لگے واہ میں نے تو تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے, پھر رو کیوں رہے تھے؟ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے کہ وہ جان اس ڈیگ میں ڈالی جائے گی, ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا, کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی, میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس ڈیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک جان کا کیا قربان کرنا. تو سمجھ کو یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے, کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر اپنی جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماعات کا ہونا اور یہ چلے چار مہینے میں نکالنا یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا، اپنی ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے. کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایمان کا احساس تھا، دین کا احساس تھا، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہوتے تھے. چھوٹی سی بات ہے کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. کہ اتنی سی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے، گھر آ کر کچھ اور ہے، کہ اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں منافق تو نہیں ہوں. احساس ہے، ہمارے اندر بھی احساس ہے، لیکن وہ دنیا داری کا احساس ہے. اللہ کرے ہمارے اندر بھی دین کے اعتبار سے احساس پیدا ہو جائے.
آمین.
تو ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. ایک دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا، اور دوسرے ذکر کے ذریعے سے اپنی غفلت کو ختم کرنا. غفلت کہ غفلت بھی ہمارے اندر خوب ہے. کہ کیسی غفلت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے اور غافل ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کہ کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کھیتوں میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی بیوی بچوں میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اور نماز پوری ہو گئی، امام نے سلام پھیر دیا، ہم نے بھی سلام پھیر دیا. کہ غفلت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر باوضو ہو کر، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی نفس تو خالی ہے ہی نہیں، نفس تو خالی ہے ہی نہیں. اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا، کہ جب دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر اللہ کا ذکر کریں گے، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، تو پھر اللہ کا دھیان اندر اترے گا. کہ جب اللہ کا دھیان اندر آئے گا تو پھر عمل کرنے کے اندر مزہ آئے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح یہی بوٹ کے بیٹھ کر پوری کر لیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اثر کے بعد سبق بہت قیمتی بھی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور کوئی ضرورت ہو تو اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے پنڈال میں آ جائے. انشاءاللہ مغرب کے بعد ہی بہت اہم بیان ہوگا، اس کام میں تقاضے رکھے جائیں گے، اس تقاضے پر اپنے آپ کو پیش کریں
اللہ تعالیٰ.